سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله سورة فاتحة کے بارے میں بات چل رہی ہے. فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں فتح یفتح کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. فاتحہ کے معنی ہوئے کھولنے والی چیز, یعنی جس کے ذریعے سے قرآن کو کھولا جاتا ہے. اور چونکہ آپ قرآن کھولیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کا کی حقیقت جس کو حاصل ہو گئی تو قرآن اس کے لیے کھول دیا جائے گا, یعنی قرآن کی برکتیں اس کے لیے کھول دی جائیں گی. اور ایک بہت بڑے قاری صاحب سے میں نے سنا, پاکستان کے ایک بہت بڑے قاری سبا عشرہ کے, وہ فرمانے لگے کہ جس دن میری سورہ فاتحہ درست ہو گئی بس میں سمجھ گیا کہ اب قرآن صحیح ہو جائے گا, پورا قرآن صحیح ہو جائے. تو سورہ فاتحہ اور فرمایا کہ بعد میں ہوا بھی ایسے ہی. سورہ فاتحہ کی مشق کرتے رہے قراءتوں کے اندر, تمام قراءتوں میں سورہ فاتحہ کی مشق کرتے رہے. جب وہ درست ہو گئی وہ مشق تو فرمایا کہ اب ہم سمجھ گئے کہ قرآن درست ہو جائے گا, اور بعد میں ایسا ہی ہوا. اور یہ تو ایسی صورت ہے کہ اللہ اس کا خود جواب دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اسی لیے مسنون یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر ٹھہرا جائے. الحمدللہ رب العالمین پھر ٹھہر جائیں, الرحمن الرحیم پھر ٹھہر جائیں. ہر آیت پر ٹھہر کر سانس توڑ کر دوسرا سانس لے کر پھر اگلی آیت پڑھی جائیں. یہی سنت ہے سورہ فاتحہ کی. عام طور پر تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے والا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی, حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اپنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. مالک یوم الدین جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے. جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. میرے اور میرے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیز میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, کیونکہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے, میری فرما برداری اطاعت کرتا ہے, میں اس کی مدد کروں گا, تو آدھا حصہ میرا آدھا میرے بندے کا. تو فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اچھا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو ملے گا. یعنی استعانت, اللہ کی مدد اس نے مانگی ہے, یہ اس کو ملے گی. اور فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ جب یہاں یہ تینوں آیتیں جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کا سب میرے بندے کے لیے, سب میرے بندے کے لیے. کیونکہ وہ اس ان آیات میں وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے, وہ راستہ جو آپ کے ان بندوں کا ہے جن پر آپ کے انعامات, آپ کے انعامات کی بارشیں ہوئیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے, ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں, اس لیے یہ سوچ کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے, ہر آیت پر ٹھہرنا چاہیے کہ اللہ جواب دیں گے. اور مالک یوم الدین میں اشارہ اس طرف ہے کہ ایک نہ ایک دن بدلے کا مقرر ہونا چاہیے, یہ تو عقل بھی کہتی ہے, اس کا تو تقاضا عقل بھی کرتی ہے. یہ مالک یوم الدین جو ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کے مالک ہیں, یہی اس بات کا, یہ آیت ہی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا فرما بردار ہے, اطاعت گزار ہے, مگر سخت غربت کی حالت میں اور بہت ہی تندرستی کی حالت میں اس کی زندگی ہے, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ناکام ہے یا اللہ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ غیر مقبول ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے, ہرگز ایسی بات نہیں ہے. بہت سے انبیاء علیہم السلام کو آروں سے چیر دیا گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہم السلام درختوں کے تنوں میں ان کو گویا کہ سولی دی گئی, تو کیا یہ ناکام ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا, جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کو شہید کیا, ان کو آروں سے چیرا اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں, ان کو اس وقت کی سزا, اپنی سزا ملے گی, اپنے کیے کو بھگتیں گے, اور ان انبیاء علیہم السلام کو کامیابیاں ملیں گی. یا یہ بات بھی غلط ہوگی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی بہت ہی مالدار ہے, بہت ہی غنی ہے, اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے, ساری دنیا اس کو دے رکھی ہے, اور مگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو, تو اللہ اس سے خوش ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہے. ہرگز یہ اس بات کا معیار نہیں. مالک یوم الدین یہ جو آیت ہے یہی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ بدلے کا ایک دن مقرر ہے, اس دن بدلہ ملے گا. اور یہاں جو کبھی تھوڑا بہت کسی کو بدلہ مل جاتا ہے وہ مکمل نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ جھلک اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. اصل عذاب اور اصل سزا تو آخرت میں ملے گی کسی کی نافرمانی پر, اور کسی کی فرما برداری پر یہاں اس کو کچھ انعامات دے دیتے ہیں, تو یہ ان انعامات کی کچھ جھلک ہے, اصل جو انعامات ہیں وہ تو آخرت میں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ضرور بالضرور ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہی ہے مالک یوم الدین. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں, شاید ان کو احساس ہو جائے کہ ہم نے غلطی کی. تو گویا یہ جو دنیا میں عذاب آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں. باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹا معافی مانگ لے. تو اللہ تعالیٰ جو چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتے ہیں, مصیبتیں بھیج دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, یہ اسی وجہ سے ہیں کہ بندہ ہماری طرف رجوع کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف فرما دیجیے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. معلوم ہوا یہ چھوٹے عذاب جو آتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی رحمت کا حصہ ہے, اس لیے کہ یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں. کہیں پہ زلزلہ آ گیا, کہیں سیلاب آ گیا, حادثے ہو گئے, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, لوٹا ماری کا عالم ہے, یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں یہ. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجیں تمہارے اوپر سے. من فوقكم او من تحت ارجلكم, یا تمہارے پیروں کے نیچے سے. اوپر سے عذاب آ رہا ہے, پتھر برس رہے ہیں, یا بارش ایسی آ گئی کہ سیلاب آ گیا, اور پیروں کے نیچے سے عذاب, یہ زلزلے آ گئے, زمین میں پوری بستیاں کی بستیوں کو دھسا دیا گیا, یہ بھی نیچے سے عذاب کی صورت ہے. اور اوپر سے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حاکم برے مسلط کر دیے جائیں, اور نیچے سے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حاکموں کی رعایا بری ہو, غلط ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا, یا پھر تمہیں گروہوں میں بانٹ دیں, ٹکڑیوں میں, گروہوں میں, چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تم کو تقسیم کر دیا جائے. ويذيق بعضكم باس بعض, اور ایک جماعت دوسری جماعت کو مزہ چکھائے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, ایک جماعت دوسری جماعت کو مزہ چکھائے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں, فلاں جماعت, فلاں جماعت, فلاں, اور ان دونوں سب, ان سب جماعتوں کے آپس میں ٹھنی ہوئی ہے. اس کا بندہ مر گیا تو وہ بدلہ لے رہا ہے, اس کا بندہ مرا تو یہ بدلہ لے رہا ہے. تو یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ دیکھو تمہیں ٹکڑیوں میں, گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے, یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے. پھر ایک گروہ دوسرے عذاب کو مزہ چکھائے, دوسرے ایک گروہ دوسرے گروہ کو مزہ چکھائے, پھر دوسرا گروہ پہلے گروہ کو مزہ چکھائے, بس یہی چلتا رہے. آپ اس کو گینگ وار کہیے یا ٹارگٹ کلنگ کہیے, اہل نظر اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ گروہوں میں تم کو تقسیم کیا جائے گا اگر اللہ کی نافرمانی میں لگو گے. اللہ کے نہیں بنو گے تو گروہوں میں بٹو گے, پھر ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے, ایک گروہ دوسرے گروہ کو مزہ چکھائے گا. دیکھیں یہی ہو رہا ہے آج کی, یہ پوری آیت ہر بار صحیح ثابت ہو رہی ہے ہمارے حالات پر. اب اس میں بہت سے لوگ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں, فسادات ہو گئے, جھگڑے ہوئے, قتل و غارت گری ہوئی, بے گناہ لوگ مرے. لیکن جو بے گناہ مرے ان کو ان کا اجر آخرت میں ملے گا, بدلہ ان کو آخرت میں ملا دیا جائے گا. تو یہ ہے مالک یوم الدین. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ زمین میں خشکی میں اور سمندر میں جو کچھ بھی فساد ہو رہا ہے وہ لوگوں کا کیا دھرا ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں، کچھ اعمال کا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور وہ بھی کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کر لیں، تاکہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، توبہ کر لیں. تو معلوم ہوا یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں، یہ ٹارگیٹ کلنگ یا آپ جو بھی کہہ لیجئے، مصیبتوں کی جو صورت، یہ بھی سب اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف، لعلہم یرجعون کے لیے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں ان سے سبق حاصل کر کے. یہ وقت تبصرے کا نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے. ارے بھائی یہ آیت ہے کہ تم جب اللہ تعالیٰ کے نہیں رہو گے تو یہ ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے. اب ہمیں کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کا بننا. نفس اور شیطان اور برادری کی بندگی نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے اس وقت. اور فرمایا کذالک العذاب، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. ہمارا عذاب ایسا ہوتا ہے، قوموں کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو تباہ و برباد فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عذاب ہوتا ہے، عذاب اس کو کہتے ہیں. اور فرمایا کہ ولا عذاب الآخرت اکبر، قیامت کا عذاب تو اس سے بڑھ کر ہے، اور بڑا ہوگا، وہاں تو اور زیادہ عذاب ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جو برباد ہوئے، جو قومیں برباد ہوئیں، یہ جان لیتے اس بات کو، کاش یہ لوگ جان لیتے اس بات کو اور اللہ کے بنے ہوتے، اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہ کی ہوتی. تو معلوم ہوا کہ مالک یوم الدین یہ آیت تعین کرتی ہے اس بات کا کہ دنیا کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم رجوع کر لیں، اور جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، اگر توبہ نہ کی تو قیامت میں بڑا عذاب ہوگا، اس سے بڑا عذاب ہوگا. یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اللہ کے سامنے یہ لوگ آ جائیں گے، یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ، اور کوئی جواب نہ دے سکے گا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج کے دن اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار، واحد ہے، ایک ہے اور قہار ہے. اور قہار کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قہار اس ذات کو کہا جاتا ہے، الذی یکون لہ کل شیء مسخرا تحت قدره وقدرته وقضائه. قہار اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اس کی قدرت میں اور اس کے فیصلے میں جکڑی ہوئی ہو، ہر چیز اس کی اللہ کی قدرت میں، اللہ کے فیصلے میں جکڑی ہوئی ہو، جو اللہ کا فیصلہ اس چیز کے بارے میں ہو وہی ہو کر رہے، ایسی ذات کو قہار کہا جاتا ہے. تو مالک یوم الدین سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ یہاں کی یہ جو دنیا ہے یہ اصل میں دھوکہ ہے، اصل تو آخرت ہے. آخرت میں سارے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، وہاں پتہ چلے گا جا کے کون کتنے پانی میں ہے. جو یہاں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ وہاں ان کو بلندیاں عطا کریں گے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ آخرت کا گھر, آخرت کا معاملہ اللہ نے بنایا ہی ان لوگوں کے لیے آخرت کو جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں کہ میں بڑا ہو جاؤں, وہ اور نہ فساد چاہتے ہیں. اور وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اچھا انجام تو متقین کا ہے, تقوی والوں کا جو آخری انجام جو اچھا ہوگا وہ تو متقین کا ہے. بظاہر تو وہ مجرم کامیاب نظر آئیں گے, ہیں مجرم لیکن کامیاب نظر آ رہے ہیں, بڑے کامیاب ہیں, بڑے دندناتے پھر رہے ہیں, مگر انجام کار ان کا وہی ہے برا اور عذاب والا. اور متقین جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہو, وہ ناکام نظر آ رہے ہوں, مگر آخرت میں انجام انہی کا بہتر ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. تو یہ مالک یوم الدین ہے, اس دن فیصلہ ہوگا, روز جزا جس کو روز جزا کہا گیا, تو بدلے دیے جائیں گے اس دن, کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. لا ظلم اليوم, آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہو سکتا, وہ پہلے جو ظلم دنیا میں ہو گئے ہو گئے, آج کوئی ظلم نہیں کر سکتا, آج عدل و انصاف ہے. اور ہدایت کے تین درجے بیان کیے گئے تھے پچھلے ہفتے, ہدایت کے تین درجے بیان کیے گئے تھے. ایک تو وہ درجہ جو ہر چیز کو کائنات کی حاصل ہے اس صورت میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سن سکتے, نہیں سمجھ سکتے. لہذا ہر چیز کو ایک طرح کی ہدایت اور ایک درجہ ہدایت کا حاصل ہے, چاہے وہ پہاڑ ہوں, سمندر ہوں, چرند پرند ہوں, ہر چیز کو حاصل ہے. اس کے بغیر وہ چیز مردہ ہے. جو میں نے شعر بھی سنایا تھا, خاک و باد و آب و آتش بندہ ان, خاک و باد و آب و آتش بندہ ان, با منو تو مردہ با حق زندہ ان. مولانا روم فرماتے ہیں, چاہے وہ مٹی ہو, چاہے ہوا ہو, چاہے پانی ہو, چاہے آگ ہو, چاروں عناصر اربا آ گئے نا, عناصر اربا, انہی سے کائنات کی چیزیں مل کر بنتی ہیں. تو خاک و باد و آب و آتش بندہ ان, یہ سب بندے ہیں اللہ کے, چاہے وہ مٹی ہو, ہوا ہو, آگ ہو یا پانی ہو. اور مولانا روم فرماتے ہیں, با منو تو مردہ با حق زندہ ان, میرے اور تیرے لیے تو یہ مردہ چیزیں ہیں لیکن اللہ کے ہاں زندہ ہیں, کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. ذکر سے جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہ کرنے والا ہو وہ مردہ ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے زندہ اور مردہ, کہ ذکر کرنے والا زندہ, ذکر نہ کرنے والا مردہ. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے دوسرے بزرگ سے ملاقات کے لیے, تو راستے میں پرندوں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا, راستے میں کسی درخت کے نیچے آرام کرنا پڑا, تو اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کی بولی کو سمجھنے کی اللہ تعالی نے ان کو کچھ وقت کے لیے صلاحیت دے دی. یہ بزرگ جو تھے تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو صاحب نیچے لیٹے ہوئے ہیں یہ فلاں بزرگ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ مر چکے ہیں, ان کا تو انتقال ہو گیا, مر گئے ہیں اور یہ ان سے ملنے جا رہے ہیں. انہوں نے سن لیا, جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا, اچھا بھائی اب کیا کر سکتے ہیں, چلو میں یہاں تک آ گیا, اتنا فاصلہ طے کر لیا, تو اب ایسا کرتے ہیں کہ تعزیت ہی کر لوں گا جا کر. لہذا وہاں پہنچے کہ اب تعزیت ہی کر لوں گا, پرندوں سے سن تو چکا ہوں کہ وہ مر چکے ہیں. اب وہاں پہنچے تو وہ تو زندہ تھے, موجود تھے, بالکل زندہ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا, حضرت اب تو پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے, انسان تو بولتے ہی تھے, اب تو پرندے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ میں نے ایسا ایسا سنا. فرمایا کہ وہ وقت کون سا تھا یہ بتاؤ. تو انہوں نے وقت بتایا کہ یہ وقت ہے, یہ وقت تھا, وہ والا وقت تھا جب میں نے پرندوں سے یہ بات سنی. تو انہوں نے فرمایا ہاں پرندوں نے بالکل صحیح کہا, اس لیے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا تھا, اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا تھا, اللہ کا دھیان اللہ کا خیال میرے دل سے ہٹ گیا تھا, وہ پرندوں نے صحیح کہا, واقعی اس وقت تو میں مر گیا تھا. بات اصل میں یہی ہے. تو یہ ہدایت کا ایک درجہ ہر چیز کو کائنات کی حاصل ہے. دوسرا درجہ کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے, علماء کے ذریعے لوگوں کو صحیح بات کی صحیح بات پہنچا دی جائے کہ صحیح راستہ یہ ہے, نیک راستہ یہ ہے, کامیابی کا راستہ یہ ہے, ناکامی کا یہ ہے, یہ پہنچا دی جائے یہ بات. اب ان کی مرضی ہے چاہے وہ عمل کریں نہ کریں. یہ دوسری ہدایت کا درجہ ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا, اب چاہیں تو وہ شکر گزاری اختیار کریں, چاہیں اللہ کی نافرمانی کو اختیار کریں. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. اس کے اندر صرف وہ لوگ شریک ہیں جو ذوی العقول ہیں, انسان اور جنات, صرف انسان اور جنات شریک ہیں ہدایت کے اس درجے میں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان والا ہو جائے, جو چاہے کفر کو اختیار کر لے. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. اور ہدایت کا تیسرا درجہ جس میں صرف اللہ کے نیک بندے شریک ہیں, جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے, ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر کامل ایمان والا ہو جائے, اس کا ایمان کامل درجے کو پہنچ جائے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں, اس کے دل کی رہنمائی کی جاتی ہے. تم تھا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز. کہ میرے ہر وقت اے اللہ مجھے صحیح راستے کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیجئے, صحیح بات میرے دل میں ڈال دیجئے, ہر کام کے وقت ہر معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ میرے دل میں ڈال دیجئے, الہام کر دیجئے, یعنی دل میں ڈال دیجئے. اللہم علہمنی رشدی وقینی شر نفسی, اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے جس کی وجہ سے غلطی کر دیتا ہے آدمی. یہ دعا تو ہمارے لیے ہے, ورنہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو عصمت حاصل تھی, معصوم عصمت حاصل تھی. اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی. تو یہ ہے وہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, یہ ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یہ صرف انبیاء علیہم السلام کو اور ان کے راستے پر چلنے والوں کو, جو کامل طور پر ان کے راستے پہ چل رہے ہوں, ان کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. تو اشکال یہ ہوتا ہے, اسی لیے میں نے ساری تفصیل بیان کی. یہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ سن لیجئے, یہ فتح مکہ پر, یہ صلح حدیبیہ پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین کی خوشخبری دی, کفار سے مشرکین سے دب کر, بظاہر دب کر صلح و صفائی کی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے, مگر اللہ فرما رہے ہیں یہ فتح مبین ہے. اور پھر بعد میں اس کا ظہور بھی ہوا فتح مکہ کی صورت میں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بخشے بخشائے ہونے کا اعلان کیا گیا, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اور اللہ نے آپ یہ صلح حدیبیہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ, اور یہ فتح مکہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ پر مکمل کر دیں, تمام کر دیں. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیں. یہ فتح مکہ جو آپ کے ہاتھوں مکہ فتح کرایا گیا یہ اس لیے ہوا کہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی جائے. تو کیا صراط مستقیم پر نہیں تھے اس سے پہلے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تھے, بالکل تھے, مگر یہ کوئی ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ جو بہت ہی خاص درجہ ہے وہ دیا گیا تھا اس موقع پر, اس کا بیان ہے یہ. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, یہ وہی اعلیٰ درجے کی ہدایت جس کا سب سے بعد میں ذکر ہوا, جو جس میں صرف انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے متبعین, کامل متبعین شامل ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے. اور اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے صراط مستقیم کا تعین اس طرح فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کے انعامات برس رہے ہیں, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے. بھائی دیکھو یہ, ان کو اٹھا دیں, ان کو اٹھا دیں ذرا بھائی, جو سو رہے ہیں ان کو اٹھا دیں بھائی, آ جائے بھائی, آپ بھی ذرا ادھر یوں ہو کے بیٹھو بھائی, اور نیند کی نیت نہ باندھو. دیکھو یہ نیند کی نیت ہے, یہ کرو گے نیند آ جائے گی. حرکت کرتے رہیں بھائی, حرکت میں برکت ہے. اللہ اللہ, دیکھیں یہ آنکھیں بند کر کے آپ توجہ نہ ڈالیں, اس توجہ کا میں متحمل نہیں ہوں. آنکھیں کھول کر توجہ ڈالیے. اگر کسی اس مجلس میں سب کے سب اگر اندھے بیٹھے ہوں, مجھ سے کوئی بیان ہوگا بتائیے, ہوگا؟ لہذا جو آنکھیں بند کر کے اور سو جاتا ہے, مضامین کی آمد رک جاتی ہے اس کی وجہ. اس لیے دوپہر کو قیلولہ کرنا سنت ہے, قیلولہ کر لیا کیجیے تاکہ یہاں پر نیند نہ آئے. اور یہ عمیر صاحب تو بیٹھتے ہی اس طرح ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ ایسے استعمال فرمائے کہ دیکھیے, نہ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اهدنا الصراط القرآن, ہمیں قرآن کا راستے پر چلا دیجیے, نہ یہ فرمایا کہ اهدنا الصراط الرسول, کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر چلا دیجیے. حالانکہ یہ غلط نہیں تھا, مگر یہ نہیں فرمایا, کیونکہ کتاب پڑھ کر کوئی چیز, کتاب پڑھ کر کوئی چیز نہیں آتی, کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے کھانا وغیرہ پکانا اس کو بالکل نہ آتا ہو اور کتاب پڑھ کے, کتابیں آتی ہیں آج کل بہت سی کھانے پکانے کی اور کسٹرڈ بنانے کی, بریانی بنانے کی, قورمہ بنانے کی کتابیں آتی ہیں, وہ پڑھ کر اور وہ پتیلی میں, ہنڈیا میں وہ ڈالے ساری چیزیں اور پتہ نہیں کیا بنائے گا. جو چیز تیار ہوگی نا آخر میں, تو نہ جانے کیا چیز ہوگی وہ. اور اگر اپنی بیگم سے ہی پوچھ لیتا کہ ذرا یہ بتا دو, یہ بتا دو, تو صحیح چیز بنا لیتا. کتاب معلوم ہوا کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی کتاب میں, جس کو تیرنا نہ آتا ہو, کتاب میں تیرنے کی ترکیب کہیں پر ہو, لکھی ہوئی ہو تیرنے کی ترکیب, تو تیرنے کی ترکیب پڑھ کے اور پانی میں اتر جائے, تو کہاں پہنچے گا؟ پانی کی تہہ میں. تو بھائی معلوم ہوا کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں, اس لیے یہاں اهدنا الصراط القرآن نہیں فرمایا. اور اهدنا الصراط الرسول کس لیے نہیں فرمایا؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری زندگی قیامت تک اللہ تعالی کو نہیں رکھنا تھا, لہذا جو طبقہ قیامت تک رہے گا, ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ جو طبقہ قیامت تک رہے گا اس پر اطلاق ہو جائے, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائبین, جو نائب کہلانے کا حق رکھتے ہوں, اللہ والے صاحب نسبت, اللہ والے لوگ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائبین ہیں, وہ مراد ہیں یہاں, جن پر اللہ کے انعامات برس رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, اور یہ ایسا لفظ ہے جس میں تمام انبیاء شامل ہیں, تمام صحابہ شامل ہیں, تمام اولیاء امت شامل ہیں, جتنے اولیاء اللہ ہیں سب اس میں شامل ہو گئے. یاد رکھیے یہاں کتاب کا ذکر نہیں کیا, اور ہے اور کسی اور چیز کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا، نہ کسی کتاب کا نہ کسی اور چیز کا، بلکہ لوگوں کا ذکر کیا، آدمیوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستے پر ہمیں چلا دیجئے جن پر آپ کے انعامات برسے. ایسا کیوں ہے؟ تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ ذر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ ذر، ذر سونا چاندی مال، یہ سب مال اس میں شامل ہے ذر میں، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ ذر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. آپ بتائیے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے یا نہیں تھے؟ نابینا صحابی تھے، مگر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی بھر انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ نابینا تھے، مگر حضور نے دیکھ لیا تو وہ بھی صحابی ہو گئے. یہ ہے نظر، اس کو نظر کہتے ہیں. حضور نے نظر ڈال دی تو صحابی ہو گئے. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ ذر سے پیدا. اگر وہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہتے صحابی ہو جاتے، حضور کی صحبت میں نہ جاتے، حضور ان پر نظر نہ ڈالتے تو صحابی ہو جاتے. وہ کتاب کافی نہیں ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ ذر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ کورس ہیں، کتابیں ہیں، ان سے تو الفاظ ہی آتے ہیں. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. اگر آدمی بننا ہے تو کسی آدمی کے پاس جائیے، وہ آپ کو آدمی بنا دے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بزرگ بننا ہے تو کسی اور کے پاس جاؤ، آدمی بننا ہے تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آدمی بنا دوں گا. ایک ایک بات پہ پکڑ ہوتی تھی وہاں، گلاس ایسے کیوں رکھا، یہ لفافے ایسے کیوں، خواجہ صاحب سے فرمایا لفافے ایسے کیوں رکھے، یہ گلاس ایسے کیوں رکھا، یہ چپلیں ایسے کیوں پکڑی آپ نے، یہ چپلیں یہاں کیوں رکھی، یہاں کیوں نہیں رکھی، ایسے کیوں پکڑی، اللہ اکبر، یہ کتاب ایسے کیوں پکڑی، ایسے کیوں نہیں پکڑی، اللہ اکبر، کیا ایسی ایسی باتوں پر پکڑ ہوتی تھی. تو کسی دیہاتی کو حضرت نے ٹوک دیا، ارے تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے، وہ تو اس نے کہا تو مولوی ہے یا قصائی ہے. تو وہ بھی دیہاتی تھا، اس کو کیا پتا کہ حضرت کون ہے، کیا مقام ہے، دیہاتی ہوتے ہیں بیچارے. تو حضرت نے اس کو کسی غلطی پر ٹوکا کہ ارے تو کیا کرتا ہے، تو اس نے کہا تو مولوی ہے یا قصائی ہے. تو حضرت کا جواب سنیے، حضرت نے فرمایا جب تو بیل بن کے آئے گا تو مجھے بھی قصائی بننا پڑے گا. تو بھی تو بیل بن کے آیا، بیل والی حرکتیں کر رہا ہے، تو میں بھی قصائی بن گیا. اللہ اکبر، باتوں میں حضرت سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا. تو بھائی، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. جو آدمی ہے نا وہ آپ کو آدمی بنائے گا. اس آدمی کے پاس کوئی ایسا آدمی تلاش کر لیجئے، بس اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیجئے، اس کی غلامی کر لیجئے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا نائب ہو، متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، اور اس نے بھی کسی نائب کی صحبت اٹھائی ہو. یہ بھی یاد رکھیے گا، لا تاخذو بابا ملا بابا لہو. جدہ سے کچھ لوگ آئے تھے حضرت کے پاس، پوچھا کہ فلاں ہم عالم کا درس کرانا چاہتے ہیں اپنے ہاں، کیا ہم ان عالم سے درس کروا لیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتائیے، انہوں نے کسی سے تربیت لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی کے زیر تربیت تو نہیں ہے، البتہ ایک صاحب کا نام لیا کہ ان کے شاگرد ہیں، گمراہ تھے وہ، تو ان کا نام لیا کہ وہ ان کے شاگرد ہیں. فرمایا کہ لا تاخذو بابا ملا بابا لو، ایسے شخص کو اپنا بابا مت بناؤ جس کا کوئی بابا ہی نہ ہو. آپ سمجھے، لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے رہبری کا، تو یہ اور اس نے کسی رہبر کی صحبت نہ اٹھائی ہو. آپ یاد رکھیے، میں بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں. رہبری کا دعویٰ کرنے، ممبر سنبھال لیا، رہبری کا دعویٰ کر لیا، اور کسی رہبر کی صحبت نہیں اٹھائی، کسی رہبر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے رہبر ہوا بھائی، یہ کوئی کہاں سے رہبر ہی کرے گا؟ میرے دوستو، پہلے بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے، یاد رکھیں، پہلے بیٹا بنتا ہے پھر وہ بیٹا باپ آگے جا کے وہ باپ بنتا ہے، وہ پہلے ہی سے باپ بن گیا کوئی، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اپنا روحانی باپ کسی ایسے کو نہ بنائیے جو پہلے بیٹا ہی نہ بناؤ، آپ نے اس کو اپنا روحانی باپ بنا لیا، کیسے بنا لیا بھائی؟ وہ خود پہلے بیٹا تو بنا نہیں، کسی کا روحانی بیٹا پہلے تو بنے، وہ روحانی باپ بن گیا پہلے ہی سے، بغیر کسی کا روحانی بیٹا بنے ہوئے وہ روحانی باپ بن گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے عالم سے دین سیکھو جس نے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہو، اور کسی ایسے عالم سے دین سیکھا جس نے کسی اللہ والے کی غلامی نہیں کی، تو جائز تو ہے دین سیکھنا اس سے، مگر برکت نہیں ہوگی، جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جائز نہیں ہے، کبھی کوئی کہے جی فتویٰ لگا دیا، جائز ہے مگر برکت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، جو سلسلے سے جڑا ہوا ہے اس سے دین سیکھیں گے برکت ہوگی، ورنہ بے برکت دین ہوگا، بے برکت ہی ہوگی اس میں، وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، جب آدمی چلے گا نا جس نے دونوں چیزیں دیکھی ہوں پھر اس کو پتا چلے گا کہ فرق کیا ہے۔ اس لیے اور وقت کے علماء کا، وقت کے اللہ والوں کا اس کے بارے میں اچھا گمان ہو، اچھا گمان رکھتے ہوں، اچھی رائے رکھتے ہوں، تو ایسے کسی آدمی کو تلاش کر لیجئے بس، اور پھر اس سے مناسبت بھی ہو گئی ہو، مناسبت ہو جائے، مناسبت یہ بلڈ گروپ کی طرح ہے، اگر آپ نے کسی کا بی پوزیٹو بلڈ گروپ ہے آپ نے ڈال دیا او نیگیٹو، تو کیا ہوگا؟ بعض اوقات موت واقع ہو سکتی ہے، لہذا جس سے آپ کی کا مزاج ملتا ہو۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا بھائی مزاج ملنے کی کیا علامات ہیں کہ ہمارا ان سے مزاج ملتا ہے، تو اس وقت تو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر فوراً اللہ نے دل میں بات ڈالی تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مزاج ملنے کی علامت یہ ہے کہ اس کا ناک صاف کرنا بھی آپ کو اچھا لگے، تو پھڑک اٹھے، کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی، بس سمجھ لیجئے، تو یہاں مناسبت ہے، بس اس سے آپ کا دل ملا ہوا ہے تو بس پھر دیر بھی نہ کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو پیری مریدی کو چکر سمجھتے ہیں میں بھی ان کے چکر میں آنا پسند نہیں کرتا، تو ہم تو جو پیش کر رہے ہیں وہ پیری مریدی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بیعت ہونا، مرید ہونا، کیا صحابہ بیعت نہیں ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، ہر چیز الحمدللہ وہ تصوف ہمارے پاس ہے، وہ پیری مریدی ہمارے پاس ہے، کسی ایک چیز کا آپ پوچھ لیجئے کہ اس کی اصل کیا ہے، قرآن سے حدیث سے ہم دکھا سکتے ہیں الحمدللہ کہ اس کی کیا اصل ہے، کہاں سے اس کا ثبوت ہے، وہ سب کچھ موجود ہے الحمدللہ۔ لہذا میں اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ مجھے تو نکال دیا جاتا، اب تک تو میں نکال دیا جاتا، الحمدللہ ثبوت کے ساتھ یہاں تصوف پیش کرتا ہوں، ورنہ تو مجھے نکال دیا جاتا یہاں سے کہ کیا لے کر آ رہے ہو بھائی، یہ کیا پیش کر رہے ہو، تو یہ وہ تصوف نہیں ہے جو آپ یعنی جو جعلی پیروں کے ہاں آپ کو نظر آئے گا، جعلی پیروں کے ہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے، قوالی تو کوئی سن نہیں رہا، مرد عورتوں کو ہی دیکھ رہے ہیں بس، اور قوالی سننا ہے بھی کون سا جائز۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ بالکل عام سے ایک صاحب تھے، کہنے لگے کہ یہ جو قوالی ہوتی ہے، قوال سامنے بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے گاؤں تکیے لگائے ہوئے ہیں، ان کے بالمقابل بالکل بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو قوالوں کے لیے جو پیسے ہیں وہ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں، تکیوں کو لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں سامنے، بالکل زیادہ وہ معزز ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، مجلس کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو وہاں سامنے بٹھایا جائے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ صحابہ قوالی گا رہے ہوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ دیکھیے آپ کیسی بات اللہ نے ان کے دل میں ڈالی۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ تو کہنے لگے پھر یہ کہاں سے سنت سے ثابت ہوئی یہ چیز؟ کہ صحابہ نے بھی ڈھول باجے بجائے ہوں, حضور سامنے بیٹھے ہوں, دوسرے صحابہ لا کر ان کو حضور کو پیسے دے رہے ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ جو اشعار پڑھ رہے ہیں صحابہ ڈھول باجے پر, یہ ان کو آپ دے دیجئے گا, یہ ان کے لیے ہیں. تو یہ اور کچھ صحابہ کو حال آ گیا ہو, ایسے ایسے خوب مست ہو کے وہ حال اور چکر لگا رہے ہوں, حال آ گیا, حال نہیں شیطان آ گیا, یہ شیطان ہے, شیطانی کام میں شیطانی آئے گا اور کیا ہوگا. باجے بجائے جا رہے ہیں. جس نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں, یعنی جو مقصد دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس دنیا میں, ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑ دوں, اور اسی کے نام کے اوپر ڈھول باجے بجائے جا رہے ہوں, تو یہ اپنے نبی کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہرگز ایسا عمل کبھی جائز نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے, گمراہی کی باتیں. لہذا جو ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ اصلی پیری مریدی ہے. ہمارے حضرت کا ایک واعظ بھی ہے اصلی پیری مریدی, وہ آپ پڑھ لیجئے گا, لے لیجئے, وہاں خرید سکتے ہیں. اصلی پیری مریدی یہ وہ جو قرآن اور حدیث سے مدلل ہو وہ پیش کی جا رہی ہے. اصلی مال الحمدللہ, جب جعلی مال فروخت ہو رہا ہو مارکیٹ میں تو اصلی مال والے پر واجب ہے اس پر, کہ کیونکہ لوگوں کو گمراہ ہو رہے ہیں, لوگ نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا, لہذا اصلی مال والے پر واجب ہے کہ وہ بتائے کہ اصلی مال میرے پاس ہے, آپ کی مرضی چاہے لو نہ لو لیکن اصلی مال میرے ہی پاس ہے, اس پر واجب ہے. کیوں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف فرما رہے ہیں علیہ الصلات والسلام, نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے وزیر خزانہ بناؤ, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں. اب اپنی زبان سے اپنی تعریف کر رہے ہیں, یہ جائز ہے, لیکن چونکہ وہ نقصان کا اندیشہ تھا, سب خائن تھے, لہذا اس وقت جبکہ سب خیانت میں مبتلا ہوں, ایماندار آدمی پر واجب ہے کہ وہ آگے بڑھے اور کہے کہ لاؤ مجھے یہ عہدہ دو, میں صحیح طرح کام کروں گا, اس پر واجب ہو جاتا ہے, اس وقت نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, بھائی شریعت کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں. لہذا اصلی مال الحمدللہ ہمارے سلسلے والوں کے پاس ہے, الحمدللہ. جو تصوف قرآن اور حدیث سے, جو پیری مریدی قرآن اور حدیث سے مدلل ہے, اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ سب چیزیں ایسی ہیں, وہ گمراہ ہے. اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ گمراہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کسی اللہ والے سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ شخص گمراہ ہے, گمراہ. چاہے داڑھی ٹوپی بھی ہو اس کی, مسجد میں آتا ہو اور بظاہر علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہو, مگر وہ دیوبندی ہے نہیں, یاد رکھیے گا. اس کو چاہیے کہ وہ غیر مقلد بن جائے یا بدعتی بن جائے. سمجھے بھائی میری بات کو؟ لہذا یہ جو اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ جو راستہ ہے, یہ ان آیات میں اللہ والوں کا راستہ بتایا گیا ہے جن پر اللہ کے انعامات برس رہے ہیں, تو اس طبقے سے ہم جڑ جائیں, یہ ہے. تو لہذا جو کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہے اس کا ان آیات پر عمل ہے, بس اس شخص کا عمل ہے اس پر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی, یہ سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا ہے, کچھ باتیں انشاءاللہ آگے بھی عرض کر دی جائیں گی, اور اس کے بعد ارادہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ بہت بڑا جو اس وقت امت جس میں مبتلا ہے, وہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اب یہ پہلے یہ بیان ختم ہو جائے, سورہ فاتحہ کا پورا مکمل ہو جائے, تو اس کے بعد انشاءاللہ اس مسئلے پر ایک یا دو بیان اس پر بھی ہو جائیں گے, انشاءاللہ کچھ باتیں ہو جائیں گی تاکہ جو غبار ہے وہ چھٹ جائے. بہت سے لوگ اس میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله